ایک سوال ہے جو ہر انسان کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے. پورے کائنات اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوگی لیکن کیا انسان نے کبھی یہ سوال اپنے آپ سے کیا؟ اس پورے کائنات میں اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا, درند پرند اور ساری مخلوقات جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ایسے پیدا نہیں کیا. ہر مخلوق کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کیوں آئی ہے. جتنی مخلوقات موجود ہیں ہر چیز کی وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اور ساری کی ساری کائنات جانتی ہے کہ اس کی وجود کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالی نے اسے پیدا کیوں کیا اور اس نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے, اس کا فنکشن کیا ہے, اور جب اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے گائے کو پیدا کیا, گائے. اب گائے کے وجود کا ایک مقصد ہے, ایک وجہ ہے, وہ گائے بھی جانتی ہے. اسے اللہ تعالی نے پیدا کیا کسی اور مخلوق کے لیے, وہ مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہی. گائے نے زندگی ساری اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگا دیتی ہے. گائے نے دودھ دینا ہے اور اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے. آج یہ گائے دودھ دینا بند کر دے, اس کا مالک اسے ذبح کر دیتا ہے. بیچنے کے لائق تو ہوتی نہیں, کون خریدے گا اسے؟ چلو گوشت تو کھا لیں گے. تو گائے جانتی جب میرا فنکشن ختم ہو جائے گا, اصل فنکشن, تو میرا وجود بھی ختم ہو گیا. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کو دیکھ لیں آپ, چھوٹی سی مکھی ہے, وہ صبح سے شام تک ایک ہی کام کرتی ہے بس, اس کی فکر ایک ہی طرف لگی رہتی ہے کہ اس نے شہد کیسے بنانا ہے. پھولوں کی طرف جانا دسوں سینکڑوں میل سفر کرنا, جہاں پر بھی پھول ملے پھولوں کا رس لینا اور واپس اپنے گھر کی طرف جانا اور شہد اکٹھا کرنا, کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے. آخر مالک ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے, کس کے لیے مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو؟ یہ زمین و آسمان ہے, یہ درند اور پرند ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک ذات کو چنا اور اسی ذات کو شرف بخشا اور اپنی پوری جو مخلوقات ہیں دوسری اس مخلوق کے لیے مسخر کر دیا, اس کے تابع کر دیا اور اس ذات کو اس کا مالک بنا دیا. کون سی ذات ہے وہ؟ انسان. یہ انسان کیا اس انسان نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کیوں پیدا کیا؟ اس کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ وہ گائے وہ یہ جانتی تھی اس نے دودھ دینا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, دودھ دینا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, مر جانا ہے. شہد کی مکھی وہ بھی سارے دن محنت مشقت کر کے پھولوں کو رس جمع کر کے شہد بنا کے اس نے بھی مر جانا ہے. کیا انسان بھی اسی طریقے سے اسی وجہ کے لیے پیدا ہوا کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو مر جاؤ؟ کہ یہ وجہ ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جانور کی زندگی میں اور اس اشرف المخلوقات کی انسان کی زندگی میں آپ یہ دیکھ لیں, پیدا کرنے والا وہ ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالی حکمت والا ہے, اپنی مخلوقات میں سے ایک کو شرف بخشا اور اونچا درجہ دے دیا اور باقی مخلوقات کو نیچے اس کے تابع کر دیا. تو کیا انسان کی بھی یہی وجہ ہے؟ تو آج کی سائنس میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کی وجہ کیا ہے, اور کیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں یا اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ جواب کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, مختلف جواب ہیں انسان کے مختلف, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا قرآن مجید میں. چاہے یہ جو انسان ہے اس کا جواب جیسا بھی ہو, لیکن حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. بس یہ ہے اصل مقصد انسان کی خلقت کا, اس انسان کے وجود کا اس دنیا میں یہی مقصد ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اسی ذات نے تجھے حکم دیا کہ عبادت بھی صرف اسی ذات کی جائے بس. اور عبادت مطلب یہ نہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکات, بس یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت کا مقصد ہے ہر وہ قول اور فعل جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی عبادت ہے, پڑوسوں کی خبر لینا عبادت ہے, کسی معذور کی مدد کرنا عبادت ہے, اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے, ڈیوٹی میں آپ ٹائم پہ جاتے ہیں عبادت ہے, امانت داری سے کام کرتے ہیں عبادت ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں عبادت ہے, اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں عبادت ہے. تو عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس میں نمازی ہوں کافی ہے, میں خیرات و صدقات دیتا ہوں میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں مجاہد ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. عبادت کا مقصد ہے کہ وہ کام کرنا جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. تو اللہ تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا کہ یہ انسان جو کمزور ہے, محتاج ہے, مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے, گھرا ہوا ہے, وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب کی عبادت کرے, کسی اور کی نہ کرے. لیکن کیا اس انسان نے اس مقصد کو پورا کیا؟ کیا اس دنیا کی جتنی انسان بھی ہے بنی آدم وہ اپنے رب کو پہچان چکے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کو ہی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہی سجدہ اور عبادات کرتے ہیں؟ سوال ہے. پہلا سوال تھا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے. دوسرا سوال، کیا ہم نے یہ مقصد پورا کیا؟ کیا ہم واقعی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کیا اس انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، انسان ہیں، بنی آدم ہیں، لیکن رب کو جھٹلاتے ہیں، کافر ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں کہ موجود ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارا مشکل کشا ہے. جیسس کرائسٹ ہر مصیبت میں کہتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہیں. کرسچن ہمارے سامنے. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور پیدا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن مشکل کشا علی بھی ہے، حاجت روا غوث بھی ہے؟ کتنی ہیں؟ بہت ہیں کہ نہیں؟ نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اجمیر والے کے لیے بھی کرنی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، اور قربانی فلاں بزرگ کے مزار پر بھی کرنی ہے. کتنی ہے؟ کیا اس انسان نے اس مقصد کو سمجھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، میرے بندے نے وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا. حدیث قدسی کے الفاظ ذرا غور سے سننا. اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کے علاوہ. قرآن مجید میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لفظ بھی معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے ہیں ویسا کا ویسا بیان کر دیتے ہیں. قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد بیان کیا، یہ نہیں پڑھا اللہ احد. یعنی قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے انہوں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو کہہ دیجئے کہ لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ویسا کا ویسا بیان کر دیا. حدیث قدسی میں لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور جو عام حدیث ہوتی ہے، لفظ اور معنی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. تو حدیث قدسی میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہے. کون سی خبر؟ آخر کیا ہوگا؟ پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور ذات کا کرتے ہیں. رحمتیں میری نازل ہو رہی ہیں میرے بندوں پر، میرے بندوں کے گناہ میری طرف اوپر آ رہے ہیں. اتودد الیہم بالنعم، مختلف نعمتیں نازل کر کے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے محبت کریں. ویبارزوننی بالمعاصی، وہ مجھ سے جنگ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. ان للہ وانا الیہ راجعون، کتنی سخت بات ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی غفور الرحیم نہ ہوتے، رحمان رحیم نہ ہوتے، آج اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا آغاز کیسے کیا؟ سب سے پہلے سورت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. رب ہے عالمین کا، سب سے پہلے صفت الرحمن الرحیم ہے. انسان کا ذہن کہیں اور نہ جائے جیسے دنیا کے رب ہے ظالم ہے، نہیں، یہ وہ رب ہے جو پورے کائنات کا رب ہے لیکن رحمان الرحیم ہے. سب سے پہلی جو صفت ہے وہ رحمان کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے مومنوں کے لیے نہیں ہیں، صرف یاد رکھیں. الرحمان کہتے ہیں وسیع رحمت والے کو، جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ کافروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، جانوروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے اپنے پیارے بندوں کے، مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. تو اس بندے نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ کے جیب میں یہ پین ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ مقصد ہے کہ یا نہیں؟ ابھی یہ پین اس کی سیاہی ختم ہو جائے یہ جیب میں رہے گا؟ آپ نے کسی شخص کو دیکھا جس کے ایک جیب میں دس دس پین ہو، ایک میں انک ہو اور باقی خالی ہو سارے، کبھی دیکھے کسی نے؟ کیوں پھینک دیتے ہو؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا. جب کسی چیز کا فنکشن ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں یوز لیس. جوتا ہے، ہم جوتا پہنتے ہیں، جب پھٹ جاتا ہے جوتے کی جگہ گھر سے نکال کر کوڑے کا ڈبہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا، اب یہ یوز لیس ہو گیا. کتنے انسان یوز لیس ہیں آج کے دور میں، گن سکتے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے، اشرف المخلوقات اور یوز لیس، اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا. اور یہ بیچارہ انسان جو ہے بیچارہ ہے، کتنی کمزور ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم، پیشاب کا ایک قطرہ پھنس جائے تو یہ رو رو کے ہلاک ہو جاتا ہے یہ بندہ، ایک قطرہ پیشاب کا. میرے پاس مریض آیا، جوان ہٹا کٹا، 23 سال اس کی عمر، ماشاءاللہ پہلوان لگ رہا تھا، ویل چیئر پہ لے کے آئے. اس کے باپ اور اس کے دو بہن اٹھا کے اسے بستر پہ لٹایا، رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، بچوں کی طرح رو رہا تھا. مجھے ترس ہے، میں نے کہا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میرا پیشاب پھنسا ہوا ہے، مجھے شدید درد ہے، کچھ بھی کرو یہ پیشاب نکالو. بہرحال تو میں نے اسے کیتھیٹر پاس کیا اور پیشاب اس کا نکل گیا. پھر میں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہ تو کچھ بھی نہیں، ہم دوست تھے، جا رہے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کے سامنے پڑا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، اس کے حرام مغز کا ایک حصہ کٹ گیا. وہ تندرست ہٹا کٹا انسان جو کسی وقت اس زمین پر ایسے سینہ تان کے چلتا تھا، وہ سمجھتا تھا پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے. اللہ کی قسم، انسان نے اس وقت نافرمانی کی اپنے رب کی جب نعمتوں سے وہ گر چکا تھا. آج یہ نعمتیں چلی جائیں، میں دیکھتا ہوں انسان کیسے نافرمانی کرتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی تصدیق چاہتے ہیں، آپ کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھیں، آپ نے کبھی ہسپتال کی دنیا دیکھی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے بس، کہ لوگ کس حال میں ہیں؟ کبھی گئے ہم لوگ؟ ہمارے راستوں میں کتنے ہسپتال ہیں، سب جاب پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ایک دن 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، راستے میں کوئی ہسپتال ملے گھس جاؤ، کوئی روکے گا نہیں آپ کو. وزٹنگ آورز میں آپ جائیں اور کسی بھی جس کو آپ جان کر کسی مریض کے جا کے آپ حال پوچھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے، جو کسی مریض کے حال پوچھتا ہے، جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو نیت کر لے کہ میں نے مریض کی عیادت کرنی ہے. جس راستے سے وہ جا رہا ہے وہ جنت کا باغ ہے، اس دنیا میں جنت کا باغ ہے. اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور جب تک وہ شخص وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہتا ہے. کس کو جنت نہیں چاہیے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کا انکار کرتا ہو؟ کوئی انسان مسلمان تو دور کی بات, ہندو بھی کہتے ہیں مجھے سورگ چاہیے, نہیں کہتا. کرسچن بھی کہتے ہیں مجھے ہیون چاہیے. تو مسلمان کیوں جنت سے دور ہے؟ کہ ہم نے جنت خریدی بھی, ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, رات کو قیام کرتے تھے اور مبارک سوچ جاتے تھے. سوال کیے گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کرتے ہیں عبادت میں, اللہ تعالیٰ نے آپ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, میرے گناہ بھی سارے معاف کر دیے, کیا میں شکر نہ کروں؟ یہ شکر کا تقاضا تھا. تو کبھی ہسپتال کی زندگی میں دیکھو اور پوچھو لوگوں سے تمہارا حال کیا ہے, اللہ کی قسم وہ یہی کہیں گے ہماری ساری دنیا لے لو, بس ہماری صحت واپس کر دو. کینسر کے مریض کو کبھی جا کے پوچھو, کینسر کے مریض کو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جا کے پوچھو تمہیں کیا چاہیے دنیا سے, کہ یار میری ساری مال و دولت لے لو, مجھے صحت دے دو بس. جس کا پیچھا پھنسا ہوا تھا, اگر میں اسے کہتا مجھے ایک لاکھ ریال دو, وہ دے دیتا بیچارہ, کچھ بھی کرتا, مر رہا تھا. اس کے لیے زندگی یہ پیشاب کے چند قطرے نکلنا تھی, بس یہ زندگی تھی اس کی. تو انسان, یہ بیچارہ انسان, یہ محتاج انسان جو اپنے رب سے دور ہے, اپنے رب سے منہ موڑ چکا ہے, آخر کب اس کو سوچ آئے گی؟ کب یہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹے گا؟ موت کا فرشتہ اتنا عظیم فرشتہ ہے, نمبر ایک دیر نہیں کرتا, نمبر دو ترس نہیں کرتا, نمبر تین معاف نہیں کرتا. مومن کی روح نکالتا ہے جیسے پانی کا قطرہ گلاس سے ٹپکتا ہے, کافر کی روح قبض کرتا ہے اتنی شدت سے کہ جیسے آپ گیلی روئی میں کانٹے والی چیز کو پکڑ کے ایسے کھینچ لیں تو ایک ایک کانٹے پر روئی کا ایک ایک حصہ کو نظر آئے گا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا, اور ایسا فرشتہ ہے جو کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے, نہ نبی سے ڈرتا ہے, نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے, اور نہ ہی کسی طاقتور سے ڈرتا ہے. اور ایسا فرشتہ ہے جو ہر جگہ جا سکتا ہے, کوئی اسے روک نہیں سکتا, کوئی مائی کالر روک نہیں سکتا, چاہے بادشاہ کا عرش ہو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس کی روح نکال لیتا ہے, چاہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر وہاں پہ جا کے اس کی روح نکال لیتا ہے. اور کب آتا ہے بتا کے بھی نہیں آتا, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, اچانک آتا ہے اچانک لے کے جاتا ہے. اور ہر انسان کو یقین ہے اس نے مر جانا ہے. کوئی ایسا انسان ہے جو نہیں جانتا کہ وہ مرے گا؟ سب جانتے ہیں مر جائیں گے, یہ بھی جانتا ہے وہ ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, اپنے رب کا محتاج ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ موت کا فرشتہ بہت سخت ہے, سختی کرتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ موت آتی ہے, اچانک آتی ہے. لیکن یہ کیوں بھول گیا کہ اس نے موت کے لیے کیا کیا ہے, موت کے بعد کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی یقین ہے جس زمین کے اوپر چل رہا ہے اسی کے اندر جانا ہے. آج تو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اپنے جسم کے اوپر, اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب کیڑے کھا جائیں گے اور آپ کچھ نہ کر سکو گے, مٹی کھا جائے گی. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے, خلیفہ خلافت سے پہلے مشہور اموی خلیفہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور تابعین میں سے ہیں. خلافت سے پہلے بہت مال و دولت تھی اور خلیفہ کے بھتیجے تھے, عبد الملک بن مروان کے بھتیجے تھے. جب کپڑے پہنتے تو پورے شہر میں ایسا شخص کوئی نہیں تھا جو ویسے کپڑے پہن سکے. عطر سے نہاتے تھے, جس گلی سے گزرتے تھے شام تک خوشبو رہتی کہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. ایسے چلتے تھے کہ عورتیں ان کی نقل اتارنا شروع کر دی کہ ایسا شخص چلتا ہے, عورتیں مرد نہیں لڑکے نہیں, اتنے متاثر تھے. جب نہاتے تھے لوگ غسل خانے کی طرف جا کے نالیوں سے جو پائپ سے جسے پانی نکالتا جس دیوار سے وہاں سے اپنے برتن رکھتے, اتنی عطر ہوتا ہے کہ برتن جو پانی ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی, تو اس پانی کو لے کے عطر کی جگہ استعمال کرتے, اتنی خوشبو ہوتی. جب خلیفہ بنے اور اللہ تعالی کا ڈر ایسے بیٹھ گیا دل میں, سب کچھ اپنا چھوڑ کر بیت المال کو دے دیا. چھوٹے سے گھر میں, مٹی کے بنے ہوئے گھر میں, خود اور اپنے بیوی اور بچے وہاں پر چلے گئے. ایک قمیض لے لی بس, باقی سارے کے سارے کپڑے بھیج دیے. دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا ملنے کے لیے, دور سے اس شکل کو دیکھا, اس شخص کے آنسو نکل آئے. تو انہوں نے کہا کیوں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے, کوئی تکلیف ہے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المؤمنین, میں آپ کا یہ حال دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا کیا حال کر دیا ہے. آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے, آپ اتنے دبلے پتلے ہو گئے ہو, تھوڑے سے رحم کرو اپنے اوپر. تو جواب میں کہتے ہیں میرا یہ حال دیکھ کے تجھے تعجب ہو رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے, تو اس وقت کیا کرتا جب میں مر جاتا اور قبر میں مجھے دفن کر لیتے مٹی کے اندر, اور تین یا چار دن کے بعد آ کے قبر کھول کے میری حالت اس وقت دیکھتا. میری ناک کو کیڑے کھا جاتے, اس میں پیپ پڑ گئی ہوتی, اور میری آنکھ نکل کے میری گالوں پر گر جاتی. اس وقت آپ کیا کہتے؟ ہم نے کبھی سوچے ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان اس دنیا میں زندہ نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, وقت نکال میری عبادت کے لیے. املأ صدرك غنا واسد فقرك, میں تمہارے سینے کو تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا, تمہیں غنی کر دوں گا, دل کا غنی کر دوں گا تمہیں, اور تیری فقیری کو غربت کو مٹا ڈالوں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا, تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا, صبح کام شام کام کام ہی کام. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ, اور تیری غربت کبھی مٹے گی نہیں. تم اس حوث میں رہو گے کہ اگر دس ہے تو بیس کب ہوں گے, بیس ہے تو تیس کب ہوں گے, تیس ہوں تو لاکھ کب ہوگا, لاکھ ہے تو دو کب ہوں گے, دو ہیں تو دس کب ہوں گے, دس ہیں تو بیس کب ہوں گے. بس اسی گنتی میں تم لگے رہو گے اور دل کے غریب ہی رہو گے. دل کے امیر جانتے کیا ہوتا ہے؟ قناعت, تھوڑا ہے کافی ہے الحمدللہ. کچھ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر ہیں, دل کتنے چھوٹے ہیں بیچارے. دیکھا ہے میں نے آتے ہیں علاج کے لیے بیچارے. ایک انجیکشن 50 کا لگ جائے تو رونے کو آتے، بھائی 50 کا لگا دیا، سستا نہیں تھا بھائی، تمہاری صحت ہے، اس مال کو کہاں لے جاؤ گے، ساتھ لے جاؤ گے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا پیارا پیارا بیٹا جو اپنے باپ سے اتنا محبت کرتا ہو، جان دینے کے لیے تیار ہو، جب یہ باپ بیچارہ مر جاتا ہے، اس بیٹے نے کبھی کہا مجھے بھی ساتھ دفن کر دو، میرا باپ ہے، میں اسے قبر رہ نہیں سکتا ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی بیٹے نے یہ کہا چلو بیچارہ اتنا کما چکا ہے، 1,00,000 روپے میں ساتھ قبر میں رکھ دیتا ہوں؟ 1 ریال بھی رکھتے ہیں؟ کیا لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے میں 3 چیزیں شریک ہوتی ہیں، 2 واپس چلی جاتی ہیں گھر میں اور 1 قبر میں ساتھ چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کے اولاد، اہل خانہ، رشتہ دار، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا عمل جو اس نے زندگی سارے کمایا ہے، چاہے اچھا چاہے برا عمل ہے، یاد رکھیں وہ ساتھ جائے گا. جنازے میں 3 ساتھ ہیں، قبر میں دفنا دیا، 2 واپس چلے گئے، 1 رہ گیا. واپس کون چلا گیا؟ بچے، رشتہ دار اور مال. ساتھ کیا رہا؟ عمل. اگر اچھا عمل ہے تو قبر آپ کے لیے منور ہو جائے گی، ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے دیکھو گے. اس اندھیری کوٹھڑی میں اس کمر کے ابھیلیکھ بند ہو جائے تو اپنا حال دیکھنا کیسے ہوتا ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اتنی بڑے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھنا. میں نے جانتا ہوں ماشاء اللہ آپ ساتھی دل کے مضبوط ہوں گے، میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے 1 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ 2 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے تو دیکھو. سلف صالحین سے ثابت ہے، وقیع بن جراح رحمت اللہ علیہ اپنے صحن میں گھر میں قبر کھود لی تھی، قبر جیسے قبر ہوتی ہے، اپنی زندگی میں روزانہ شام کے وقت جا کے اس میں لیٹتے تھے اور آنسو بہا کر رو کے دیکھتے تھے کہ میں کیسے یہاں پہ رہوں گا روزانہ. ارے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے قبر کھودے اپنے گھر میں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے جب قبر میں جانا ہے اور 1-2 میٹر کی جگہ پہ ایسے تنگ ہو کے لیٹنا ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اللہ مستعان، بات لمبی ہو جائے گی. اصل میں بات آپ لوگوں کی تھی، میں نے صرف سننا تھا اور جواب دینا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا زیادہ وقت میں نے لے لیا، لیکن بات بہت اہم تھی، میں صرف اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا، اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، اور کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کر رہا ہوں. بس اگر یہ آج کے اس نشست میں ہم نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اگر ہم نے نہیں سمجھا یا سمجھنا نہیں چاہتے پھر ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ کام اس دنیا میں کر کے جائیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کوئی سوال؟ اب آپ لوگوں کی باری ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے آپ ساتھیوں کے پاس. کوئی بھی سوال ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو خدشہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، کوئی غلط فہمی ہو آپ دور کرنا چاہتے ہوں، میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، جتنا مجھے جواب آئے گا آپ کو دوں گا، جو نہیں آئے گا انشاءاللہ پوچھ کے آپ کو دوں گا. نمبر میرا فون کا نمبر ساتھیوں کے پاس ہے، تو آپ کو لے لینا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے.
جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد کے نام پہ جو لوگوں کو مروا رہے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں کہ مگر یہ جہاز سے مر گئے تو جہاز کی جنت ہے. تو جہاز کی الڑ مرنے کا ہی نام جہاز ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی اور جہاز ہے؟
جہاد. آپ کا نام کیا ہے؟ معین بھائی. معین الدین بھائی کا یہ سوال ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے, جہاد کی کیا حقیقت ہے, کیا جہاد مطلب صرف جان دینا, شہید ہو جانا؟ جہاد کا مطلب ہے, یہ جو لفظ جہاد ہے عربی زبان میں, یہ جد جہد سے لیا گیا ہے, جد جہد کرنا لغت کے لحاظ سے. اور شریعت میں جہاد کا لفظ, جہاد کا معنی وسیع ہے. عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ کافروں کے خلاف یا اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کا نام جہاد ہے. یہ بھی ہے, یہ بھی ایک درجہ ہے, ایک مرتبہ ہے جہاد کا. سب سے پہلا جہاد جو ہے وہ ہے جہاد النفس, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جو شخص پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا, جو جان دینے سے بہت ہی کم ہے, یعنی پانچ وقت نماز پڑھنا اور اپنی جان دے دینا, کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر دونوں. جو پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اپنی جان دے سکتا ہے؟ دیکھیں رب ایک ہی ہے. اگر جہاد کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اسی رب نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے. اگر آپ نماز پانچ وقت باجماعت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو سب سے پہلے اپنے نفس کو تیار کرو, نفس کے خلاف جہاد کرو, پھر کافروں کے خلاف آ کے جہاد کر سکیں گے. جب اپنے نفس کا اس پانچ فٹ میں آپ شریعت نافذ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے فرائض انجام نہیں دے سکتے, تو پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ دین پھیلا سکتے ہو؟ کیسے شریعت نافذ کرو گے؟ تو پہلے پانچ فٹ کے اندر اپنے اندر شریعت کو نافذ کرو, پھر وہ بھی وہ جہاد بھی کرو. نمبر دو, شیطان کے خلاف جہاد. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, انسان کے خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, انسان کو نظر نہیں آتا, وہ انسان کو دیکھتا ہے. یہ سارے کے سارے جتنی بھی طاقت شیطان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, عقل کی حکمت ہے. تو اگر یہ انسان اس شیطان کے خلاف جہاد نہیں کرے گا تو کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, جہاد نفس انسان کیسے کرے؟ نفس کے خلاف چار چیزوں سے. علم حاصل کرنے سے, دین کا علم, شریعت کا علم, اس پہ عمل کرنے سے, اس کی طرف دعوت دینے سے, اور صبر کرنے سے. یہ چار مرتبے ہیں جہاد النفس کے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا, پھر اس پہ عمل کرنا, پھر اس کی لوگوں تک پہنچانا, پھر صبر کرنا. یہ جہاد النفس ہے. شیطان کا جہاد, شیطان کے دو طریقے کے راستے ہیں انسان کے اندر داخل ہونے کے. ایک ہے شبہات, غلط فہمیاں ڈالنا انسان کے ذہن کے اندر. دو ہے شہوات, بدکاروں کی طرف انسان کو کھینچنا, برائی کو خوبصورت کرنا. یہ شیطان کے حربے ہیں. غلط فہمیاں, بھائی تم کیا, کس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو تم؟ دیکھو تم موجود ہو, تمہیں کس نے پیدا کیا, کیسے تم اس دنیا میں آئے ہو؟ اپنے ماں باپ سے, وہی وجہ ہے. ماں باپ کو کس نے کیسے آئے, ان کے ماں باپ آخر تک جاتے رہو, تو پھر رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شبہات ہے, غلط فہمی ہے. اس انسان کو غلط فہمی غرق کر کے کفر عقیدہ دل میں ایسے زبردستی گھسیڑ کے نکل جاتا ہے. اور یہ انسان بیچارہ کہتا ہے دیکھو میں عقل کتنا تیز ہوں, میں عقل کا کہ بس جو میں نے کیا وہ صحیح کیا ہے. تو اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو حربے شیطان کی ہیں غلط فہمیوں کی, یہ دور کیسے کروں. یہ علم سے حاصل ہوتا ہے اور علماء کی طرف رجوع کرنے سے ہوتا ہے. جو شہوات ہیں, برائی کو خوبصورت کرنا, یہ کیسے دور ہوں گے؟ صبر سے. جو شخص صبر نہیں کرتا وہ گناہ کر سکتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, صبر کیا, والد سے جدا ہوئے صبر کیا, کنویں میں پھینکا صبر کیا, بیچے گئے صبر کیا, نوکری کی عزیز کے گھر میں صبر کیا, خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی صبر کیا, جیل میں گئے صبر کیا. مختلف طریقے کے سات قسم کے صبر کیے. اب جانتے سب سے بہترین اور سب سے بلند صبر کون سا تھا ان ساتوں میں؟ تو جانتا ہے جب زنا کرنے سے انکار کیا. جانتے ہیں کیوں؟ والد سے جدا ہوئے, تقدیر تھی, مجبور تھے, اپنی مرضی تھی ان کی کوئی نہیں, کنویں میں ڈالے گئے مجبور تھے, بیچے گئے مجبور تھے, نوکری کی کروائی گئی مجبور تھے, جیل میں گئے مجبور تھے. لیکن جب زنا کی دعوت دی گئی اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ زنا کرو یا نہ کرو اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار کے باوجود بھی نہیں کیا. یہ صبر کا بلند مرتبہ ہے. علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت صبر کیے, سب سے بلند مرتبہ صبر کا وہ تھا جب انہوں نے زنا سے انکار کیا اور صبر کیا. تو میرے بھائی صبر سے آپ ہر برائی سے نجات پا سکتے ہیں. جو بے صبرے ہوتے ہیں وہی گناہ زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما. اور جب انسان صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نماز کا اجر ہے, زکوٰۃ کا اجر ہے, حج کا اجر ہے, صدقات خیرات کا اجر ہے. آپ جانتے ہیں صبر کا اجر کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. کتنا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے صبر کرنے والے کو کہ انسان گن ہی نہیں سکتا, کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا. بے حسابہ دیتا ہے, بے حساب کے. تیسرا مرتب, تیسری قسم ہے جہاد کی, ظالموں کے خلاف جہاد کرنا. جو ظالم ہوتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر یا لوگوں پر, وہ اس کے تین مرتبے ہیں, ہاتھ سے, زبان سے یا دل سے برا سمجھنا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے دور کرے, نہیں تو نہیں کر سکتا تو زبان سے, اگر نہیں کر سکتا تو دل سے. وہ ذہر کا اللہ حافظ ایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ہاتھ سے کون کرے گا؟ جو ہاتھ سے کر سکتا ہے. ہاتھ سے کون کر سکتا ہے؟ حق میں وقت, گورنمنٹ جو موجود ہے وہ ہاتھ سے کرے گی. اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, جماعت ہو چکی ہے, ان کو مارنا شروع کر دوں, یہ حق ہے میرا؟ افراتفری ہوگی کہ نہیں؟ آپ کسی اور کو مارے گا, میں کسی اور کو مارے گا, وہ مجھے مارے گا, وہ آپ کو مارے گا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے؟ جو ذمہ دار ہے ہاتھ اٹھانے کا وہ ہاتھ اٹھائے گا, ہمارا ذمہ نہیں ہے, ہم نصیحت کر سکتے ہیں. دوسرا مرتبہ ہے زبان کا. زبان سے کون کہے گا؟ جو جس کا کام ہے زبان سے کہنا. کس کا کام ہے؟ علماء کا, طالب علم کا. جس کو یہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے, لیکن اچھے پیارے انداز سے, پیارے طریقے سے, حکمت سے, زبردستی سے نہیں. بھائی تمہیں نماز نہیں پڑھتے تم کافی ہو, یہ کیا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ لوگوں کو اس طریقے سے نماز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ پیارے انداز سے کہہ سکتے ہو, بھائی آپ تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھے انسان لگ رہے ہو, سمجھدار انسان ہو, نماز کا وقت ہو گیا, جماعت ہو چکی ہے, آئے چلتے نماز پڑھتے ہیں. اگر اس نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, نہیں پڑھی آپ نے اپنا حق پورا کر دیا. اگر آپ کا دوست ہے, قریب ہے, حجت ہے, ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ, گپ شپ ہوتی ہے دوستی میں. اگر اپنے دوست کو جہنم سے بچا سکتے تو بچاؤ. بازاروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کھینچ کے لے جاتے ہو, مسجد میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ دنیا کے لیے کرتے ہو, آخرت کے لیے بھی کبھی کر کے دیکھو. اور آخری مرتبہ ہے دل کا. جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے نہیں روک سکتا, تو دل سے. یہ تو کہنا چاہیے کہ یہ برے لوگ نماز نہیں پڑھتے, یہ تو آپ دل سے کہہ سکتے ہیں. اور چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. چوتھا مرتبہ مطلب یہ نہیں کہ اس ترتیب سے, نہیں, یہ پہلے نمبر پہ ہو سکتا ہے, دوسرے پہ ہو سکتا ہے, تیسرے پہ ہو سکتا ہے. اس کی ضرورت کے وقت جتنے اس کی ضرورت ہوگی اتنے اس کا مرتبہ ہوتا ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. اور یہ اس کی دو قسمیں ہیں, جہاد و طلب کہ ہم خود اٹیک کریں کافر ملک پہ, دوسرے جہاد و دفع کہ ہم دفاع کریں جب کافر ملک ہمارے ملک میں گھسے. جو پہلا ہے فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ کریں جو کافی ہوں تو دوسرے پر فرض ثابت ہو جاتا ہے. جو جہاد دفع ہے سب پر فرض عین ہے، جب کافر داخل ہو جائے تو سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے وہ دفاع کرے. لیکن یاد رکھیں اس جہاد کی بھی شرطیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہاد عبادت ہے. نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز عبادت نہیں؟ نماز عبادت ہے. روزہ عبادت ہے. کیا اگر کوئی شخص فجر کی نماز 3 رکعت پڑھے نماز ہوگی اس کی؟ نماز ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی اس نے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تکبیر پڑھی ہے، تسبیح پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، اچھا کام تو کیا ہے، تو پھر نماز کیوں نہیں ہوگی اس کی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ تو جہاد بھی عبادت ہے. جہاد بھی ہم ویسے کریں گے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، صحابہ کرام نے کیا، ائمہ کرام نے کیا، محدثین نے کیا، سلف صالحین نے کیا، ہم بھی ویسے جہاد کریں گے. اور اس جہاد کی شرطیں ہیں، 17 شرطیں ہیں، ابھی وقت نہیں میں سارے کے سارے بیان کروں. جو اہم ہے کہ سربراہ ہونا چاہیے جس کی قیادت کے نیچے آپ جہاد کریں، طاقت ہونی چاہیے، اگر طاقت نہیں تو جہاد نہ کریں. کیوں؟ طاقت نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ کافر تو کچل دے گا آپ کو. اور طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو، طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا طاقت ہو کہ آپ کو گمان ہو کہ میں اس کی طاقت کو توڑ سکتا ہوں، گمان ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ ہے، اگر ایک کام میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے تو فائدہ کو چھوڑ دو، وہ کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بتوں کو جن کی عبادت کی گئی ہے گالی نہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. بتوں کی عبادت کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ شرک ہے، سب جانتے ہیں. غیر لوگوں کی عبادت کرنا شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ برا بھلا نہ کہو، یعنی بتوں کو گالی نہ دو؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں، یہ بت تو باطل ہیں. اگر تم ابھی باطل کو گالی دیتے جو ہے باطل سرے سے، تو وہ بدلے میں آ کے اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے جو حق ہے. فائدہ تو ہے گالی دینا کہ بھئی یہ تمہارے جو بت ہیں یہ برے ہیں، ایسے یا ویسے ہیں، یہ تو فائدہ ہے. لیکن نقصان کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. اس لیے قاعدہ ہے، جب ایک کام ہو اس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو لیکن نقصان زیادہ ہو تو وہ کام چھوڑ دو. جہاد کی طرف آتے ہیں، کافر سے لڑنا، کافر کے خلاف اگر اس میں مصلحت ہے، امت کو فائدہ ہوتا ہے. نقصان کا مطلب یہ ہے کہ جان جائے گی، جان تو ویسے جائے گی، لیکن مصلحت اور نقصان کا یہ دیکھیں کہ جہاد کا مقصد کیا ہے. جانتے ہیں آپ جہاد کیوں فرض ہوا، کیوں مشروع ہوا؟ 2 مقصد ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا نام روشن کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے. نمبر 2، مسلمانوں کی جان، مال اور عزت محفوظ ہونے کے لیے. یہ 2 مقصد ہیں. اگر آپ کے یہ 2 مقصد پورے ہوتے ہیں مطلب فائدہ ہو رہا ہے. اگر 2 مقصد پورا نہیں ہوتے مطلب نقصان ہو رہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کیا 2 مقصد پورے ہو رہے ہیں. آج کے جہاد میں 2 مقصد پورے ہو رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے نام بلند ہو رہا ہے، اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے؟ امریکہ میں دیکھیں، 2 بلڈنگیں گری، مسلمانوں نے کہا ہم نے گرائی ہیں، ٹوین ٹاورز گرے. دشمن نے 2 ملک لے لیے، 1 ٹاور کے بدلے 1 ملک، افغانستان اور عراق لے لیے کہ نہیں؟ آج وہاں پہ دیکھیں کیسے لوگ زندہ رہتے ہیں بےچارے، کوئی امن و امان نہیں. رات کو اگر 1 سوتا ہے تو 2 جاگتے ہیں، 2 صحتوں تو 1 ضرور جاگتا ہے. کبھی بھی بم گرے گا کوئی پتہ نہیں، اپنی گھر سے نکلتے ہیں الوداع کہہ کے جاتے ہیں، خدا پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں. سوسائڈل بومبنگ جو ہو رہی ہے، خود کش حملے جو ہیں، اسلام سے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ شریعت سے ثابت ہے. یاد رکھیں یہ خودکشی ہے، اور خودکشی خودکش شخص کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب علیم کا مستحق ہے، خودکشی جائز نہیں ہے. آپ نے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، لڑو یا مارو یا مرو. اپنے آپ کو مارنا، ایک ہی آیت مجھے دکھا دے قرآن مجید میں، جتنی بھی آیات ہیں، قاتلو قاتلو قتال کا لفظ ہے، لڑو قتال کرو. ایک آیت میں اقتل انفسکم اپنے آپ کو مارو, ایک آیت کسی کو آتی ہے کبھی پڑھی ہو کسی نے, اپنے آپ کو مارو, لڑو مر جاؤ لیکن اپنے آپ کو نہ مارو, وہ تمہیں مارے پھر شہادت ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں یہ بھی کہنا درست نہیں کہ فلاں شہید ہے. امام بخاری نے باب باندھے ایسے بخاری میں, لا یقال فلان شہید, بھائی جنگ میں ہے, اپنا گھر چھوڑ کے گیا ہے, بیوی بچے چھوڑ کے گئے, مال چھوڑ کے گئے, سب کچھ چھوڑ کے گئے, نوکری وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے گیا ہے, وہ جہاد کر رہا ہے, مر گیا ہے, کافر نے مارا, پھر بھی شہید نہ کہیں؟ جی ہاں پھر بھی شہید نہ کہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحسب عند اللہ شہید, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت کو قبول فرمائے, لیکن یہ قطعی طور پہ یقین طور پہ کہ وہ شہید ہے نہیں, ہرگز نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, اور نیت کون جانتا ہے؟ رب ذو الجلال جانتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب حساب ہوگا سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن مجید پڑھا, قرآن مجید کی تعلیم دی, اللہ تعالیٰ بلائے گا, میرے بندے تو نے کیا کیا؟ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید سیکھا, لوگوں کو اس کی تعلیم دی, زندگی ساری ایسے گزاری میں نے, تیرے لیے سارا کچھ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ یہ کہا جائے کہ تم اچھے قاری ہو. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے لے جو جہنم کی طرف. تو جہنم کا ایندھن کون بن رہا ہے سب سے پہلے؟ یہود و نصارہ کھڑے ہیں, ہندو بھی کھڑے ہیں, ابھی یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان سب سے پہلے جا رہا ہے. قرآن کا قاری جو قرآن پڑھتا تھا دنیا میں, جاؤ جہنم کی طرف لے کے جاؤ. دوسرے کو بلائیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مال و دولت دی, میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا, تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اور لوگوں نے کہا جو تم چاہتے تھے تمہیں دنیا میں مل گیا, اس عالم کو, اس قاری کو لوگوں نے کہا قاری اچھے قرات ہے, اچھا بندہ ہے, دنیا میں اس کو مل گیا جو وہ چاہتا, جو اس کی نیت تھی. اب تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ دنیا میں تمہیں میں نے دے دیا جو تمہیں چاہیے تھا, تمہیں یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہیں سخی ہے, تمہیں تعریف کریں, میں نے تو دنیا میں دیا, لوگوں نے کہا, تمہاری عزت بھی ہوئی, لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے, گھسیٹ کے لے جاؤ اسے. اور تیسرا شخص آئے گا مجاہد, خون ٹپکتا ہوا, تو نے کیا کیا میرے بندے؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی, جوانی دی, میں نے اپنی صحت اور جوانی کو تیرے راستے میں جہاد کر کر کے, کافروں کے خلاف جہاد کر کر کے میں نے گزارا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے کافروں کے خلاف جنگ کی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم بہادر ہو. اور لوگوں نے کہا جو تمہارا مقصد ہوا وہ دنیا میں میں نے پورا کر دیا, لوگوں نے تمہاری تعریف کی, کہتے ہیں نا فلاں شہید فلاں شہید فلاں, تعریفیں ہو رہی ہیں. دل کہا تو وہ رب ذو الجلال جانتا ہے, لے جاؤ میرے بندے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں جہنم میں, جہنم کا ایندھن. تین ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما, اور ہماری نیتوں کو درست فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ تم ہم پر راضی نہ ہو جائیں. اللہ قسم اگر اس دنیا سے جاتے ہیں, اور جانا ضرور ہے, سب نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اس دنیا سے گئے تو دنیا تو ویسے چھوڑ کے جائیں, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, کہیں اپنی آخرت نہ خراب کر کے جائیں. یاد رکھیں ابھی وقت ہے اپنے رب کو راضی کر لو. کیسے راضی کریں؟ جیسے بچہ اپنے باپ کو راضی کرتا ہے. بچہ کیسے راضی کرتا ہے؟ بچے نے کبھی آپ سے پیسے مانگے آپ نے کہا نہیں دیتا, یا فلانا کھلونا ہے آپ نے کہا نہیں, بچے نے کیسے مانگا؟ پکڑ لیا, رونا شروع کر دیا, نہیں مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, بس مجھے یہی چاہیے. دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دے دیا تھا. اپنے رب کے ساتھ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ہمارے شیخ بتاتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھے, عمرہ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھے عبادت کے لیے, تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رونے کی آواز ہے, دیکھا تو ایک بزرگ ہے بوڑھا سا حرم میں بیٹھا ہے, احرام بندھا ہوا ہے, دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھا کے رو رہا ہے, رو رہا ہے. خوب رو رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے عالم ہے شخص کو میں جانتا ہوں, یہ تو مجھے اس شخص پہ جو میری نظر پڑی مجھے عجیب سا ایک کیفیت گزری میرے اندر, میں نے کہا یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا. اب میں یہ بھول گیا کہ میں اللہ کے تعالی گھر میں بیٹھا ہوں, میں اسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ شخص اتنی گڑ گڑا کے رو رہا ہے, میں اس کو دیکھتا رہا اور دیکھتے ہی رہا اور وہ روتا ہی رہا روتا ہی رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا, سعودی تھا, گزرتے گزرتے رکا, اس شخص کی طرف دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد سب جیب میں ہاتھ اسے مارا, جیب میں کچھ جیب سے کچھ چیز نکالی اس کی جھولی میں رکھی اور چلا گیا. وہ جو دعا مانگ رہا تھا اس نے نیچے دیکھا, ہاتھ میں اٹھائی کوئی چیز, مسکرایا اور دوبارہ واپس رکھی اپنی گود میں اور خوب رویا, پہلے سے بھی زیادہ رویا. کہتا مجھے تعجب ہوا جب وہ رو رو کے خاموش ہو گیا, تھک گیا, اس نے اپنی وہ چیز جھولی سے اٹھا کے جیب میں رکھ دی. میں اس کے پاس گیا, اس کو سلام کیا, بزرگ تھا, اس کے سر پہ میں نے بوسہ دیا. میں نے کہا تجھے خیریت تو ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. کہتے نہیں مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے. اس شخص کو محسوس ہوا کہ میں نے اسے دیکھا تھا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, جو میرا مسئلہ تھا میرے رب نے وہ حل کر دیا, بس میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو میں نے علم حاصل کیا ہے, میں عالم تو ہوں, لیکن میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, اپنے رب سے میں کیسے مانگوں, مجھے آتا نہیں ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ کی قسم تمہیں دے رہا ہوں مجھے سکھاؤ, مجھے تعلیم دو, جیسے تم نے مانگے میں بھی ایسے مانگوں, تم نے کہا کیا تھا. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جاب لیس ہوں, کام کر نہیں سکتا ہوں, ادھار بڑھ گیا, 2000 میں نے ادھار دینا ہے, لوگوں نے دروازہ توڑ دیا, ادھار صبح شام ہمارے ادھار چاہیے ادھار چاہیے, کہاں جاتا. اب رب کے گھر میں آیا, میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں آ کے مجھے شرم آتی ہے, میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, کس کے ہاتھ پھیلاؤں تیرے گھر میں, وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دے دیں, 2000 ریال دے دیں بس, اور یہی مانگتا رہا اے اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, اے اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, یہی میں مانگتا رہا, یہ روتا رہا. وہ شخص پوچھتا ہے کہتا ہے اس نے کتنے دیے جو ابھی کچھ ڈال کے گئے. کہتے ہیں پانچ دیے, 5000 ریال وہ شخص دے کے گئے. ارے ہم نے اپنے رب سے کبھی مانگا ہے, کبھی مانگ کے دیکھا ہے ہم نے, ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا علی مشکل کشا, یا غوث حاجت روا, ادھر تو ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے, ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے, مشہور شخص ہے, وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب بھی مدد مانگی یا غوث ہی کہا, جب بھی مدد مانگی زندگی پوری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ میں کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا مدد مانگنے کے لیے, میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری یا غوث کہتے رہے, اپنے رب کو ایک مرتبہ بھی نہیں پکارا, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر اس شخص کی دعا کو قبول فرماؤں گا بشرط یہ کہ اذا دعان, وہ مجھ سے دعا کرے. ابھی دعا کر کے تو دیکھو, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ پیر جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ ہے اولاد دینے کے لیے, بیٹا چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو شفا چاہیے نا بلڈ پریشر کی مرض سے فلاں پیر کے پاس جاؤ, یہ اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں, یہ پیر ہیں, کیا چیز ہے. اب مزاروں میں یہ کام شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے رب کو کیا جواب دو گے, واپس اس رب کی طرف جانا ہے. اور اللہ کی قسم سوال بھی ہوگا, کیا سوال ہوگا, ماذا اجبتم المرسلین, تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب, میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا, جو میں نے پیغمبر بھیجے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تمہارے لیے, رسول کریم, آخری نبی, آخری رسول, اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا تھا, تم نے کیا جواب دیا. اللہ قسم یہ نہیں سوال ہوگا غوث کو کیا جواب دینا ہے, علی کو کیا جواب دینا ہے, یا کسی اور کیا جواب، یہ سوال نہیں ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسول کو کیا جواب دیا؟ جو پتہ نہیں رسول کیا لے کے، ہمیں پتہ ہے رسول کیا لے کے آئے. قرآن کی تعلیم ہمیں آتی، قرآن مجید میں کیا ہے، صحیح حدیث میں کیا ہمیں آتا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہم جانتے ہیں، آج یہ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ماذا اجبتم المرسلین، ہمارا پاس جواب ہے، رسولوں کو ہم نے کیا جواب دیا؟ ابھی سوال ہو موبائل کیسا کام کرتا ہے، ایسے پٹ ایسے یار، ہم نے یہ بھی سیکھا جواب یہ کیسے کام کرتا ہے. دنیا کی کون سی چیز ہے جو انسان نہیں جانتا؟ ہر چیز میں اس انسان نے ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ اور پاؤں دونوں مارے ہیں اور ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں کوشش کی تو اپنے دین کی طرف واپس آ کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. نہیں کیا کریں، 10-12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، مشکل سے 2-3 گھنٹے سوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بازار میں بھی جانا ہے، چیزیں لے کے آنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے. اپنے رب کے لیے 5 وقت نماز ماجمات مسجد نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. آدھا گھنٹہ، 10-20 منٹ روزانہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. کسی عالم کے پاس جا کے مساجد میں بھرے ہوئے مساجد، یہ دنیا کا وہ حصہ ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ملک سے ایسے چنا ہے اور خاص طور پہ اس ملک میں بلایا ہے. کتنے لوگ ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، جن لوگوں کو جو ترستے ہیں ایک دفعہ اللہ کے گھر دیکھنے کو ترستے ہیں اور اسی پہ ان کی موت ہو جاتی ہے، وہ ترستے ہی ترستے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں. اور ایک ہم ہیں جب دل چاہتا ہے جا کے عمرہ کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، اس سے بڑا کوئی احسان ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی سینہ تانگ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ لگ بھگ ہم سے کتنے اچھے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے، آ نہیں سکتے. ہم نے صرف کوشش کی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، بلایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے، کیا جواب دیں گے؟ اگر یہاں سے علم حاصل کر کے نہیں جائیں گے، اس ملک سے توحید کا علم حاصل نہیں کریں گے، دین کیا ہے نہیں سیکھیں گے، اپنے ملک میں سیکھ سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے. میرے بندے، یہاں سے دولت بھی کماؤ، مال بھی کماؤ، زمینیں خریدو، وہاں پہ جو پراپرٹی خریدو، کچھ بھی کرو، لیکن یاد رکھیں یہ نہ ہو کہ اس ملک سے باہر جائیں جیسے آئے تھے ویسے گئے. مال تو خوب کمایا لیکن جو عقیدہ پہلے تھا وہی عقیدہ لے کے گئے، جو باطل عقیدہ اور خرافات اور شرکیات تھے وہی واپس لے کے گئے. یاد رکھیں بہت سخت سوال ہونے والا ہے. آج وقت ہے، علم حاصل کر سکتے ہو، صحت ہے، تندرستی، سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا ہے.
ہمارے بھائی نے پاکستان یہ ہوتا ہے کہ صرف کرنا پڑنا کرنا پڑنا کافی ہے، اور چاہے وہ درگاہ پر درگاہ پہ جاؤں یا جس سے اور مان لیں شروع تو بس کرنا پڑتا ہے، وہ سامان ہے وہ جانا.
بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کے لیے کافی ہے کہ وہ کلمہ زبان سے پڑھ لے بس؟ یعنی کوئی شخص کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کافی ہے اس کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ آئے دیکھیں قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں اس مسئلے کو بالکل صاف اور واضح بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم پہ، ہمارے اوپر کیا حق ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت معاذ سے کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ وہ فرماتے ہیں اللہ و رسول اعلم، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ جان اللہ کا رسول جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے بندوں پر، اعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، اب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ابو جہل بھی کہتا تھا، جانتے ہیں ابو جہل ابو لہب بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا. وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تدبیر صرف صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، زندگی موت کا مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب اسے پوچھا جائے، ان سے سوال کرے کوئی کہ کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. ابو جہل کیا، حجی ابو جہل کہتا ہے. اب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے جانتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسلام قبول کرنے سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا, کافر جا کے نماز پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے, صدقہ روزہ رکھتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن محرم کے 10 تاریخ کا دن جاہلیت میں بھی ہم رکھتے تھے, یعنی اسلام سے پہلے جاہلیت میں مشرکین عرب بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو روزہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے, اللہ عزت کے لیے, بتوں کے لیے رکھتے تھے. کس کے لیے رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے. حج کرتے تھے کہ نہیں؟ تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. لیکن آگے وہ کچھ لفظ بڑھاتے تھے, کیا تھے؟ الا شریکا ہو لک ملکت ہو ما ملکت, سوائے اس اے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے, اس کا بھی تو ہی مالک ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یعنی جس بت کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے یہ تمہارا شریک ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, تو ذاتی طور پر خالق, یہ عطائی طور پر خالق ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, تو نے عطا کیا جو کچھ عطا کیا. تو روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے. مسلمان تھے؟ نہیں مسلمان تھے, کافر تھے. جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کافی نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا, اور یہ کافی نہیں محمد رسول اللہ کہنا, جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے, اس پہ عمل نہ کیا جائے. دیکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال کی حضرت ابو ہریرہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جو تیری شفاعت کا حقدار ہوگا قیامت کے دن؟ صحیح بخاری میں, کون ہے وہ شخص؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه, جسے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل کے ساتھ. ارے خلوص دل کی کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں, خلوص دل ضروری ہے. خلوص دل کیا ہوتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کو سمجھو. اگر اب یہ سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, تو یہ غلط ہے. یہ تو ابو جہل بھی سمجھتا تھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نماز کے لائق نہیں, روزے کے لائق نہیں, حج زکات کے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قربانی نظر ریاض کے لائق نہیں, دعا پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی دوسری ذات نہیں. یہ مطلب لا الہ الا اللہ کا. خالص من قلبی کا یہ مطلب ہے خلوص دل کے ساتھ. کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی, جس نے ان شرطوں کو سمجھا تو اس نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا, جس شرطوں کو نہیں سمجھا تو زبان سے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں قیصر روم کا بادشاہ, صحیح بخاری میں, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں یہ قصہ موجود ہے. ابو سفیان کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے گئے تھے شام میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جب لکھا تھا قیصر کی طرف, تو قیصر نے یہ کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا رشتہ دار ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو, عرب سے آیا ہو تجارت کے لیے, اسے بلاؤ, میں اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جا کے وہ بازار میں جاتے, ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں, قافلہ ہوتے ہیں تجارت کے لیے آتے ہیں, سردار ابو سفیان فرقل کھڑا ہو جاتا ہے, آگے ابو سب پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرب رشتہ دار کون ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں ابو سفیان ہے. ان کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں, باقی جو 7-8 دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے آتے لگتے ہیں سوال کرنے, 8-10 سوال کرتے ہیں مختلف قسم کے. ان سوالوں کے بعد جب جواب سنتے ہیں ابو سفیان سے تو وہ فرقل کہتا ہے اللہ کی قسم اگر تو نے سچ کہا کہ وہی بندہ جس کے بارے میں تو نے ابھی سچ کہا ہے تو اللہ کی قسم وہ شخص اس جگہ پر قابض ہوگا جہاں پر میں کھڑا ہوں, اور اگر مجھے فرصت ملی اور میں اس شخص کی طرف جا سکا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا سکا, تو میں اس کے پاؤں دھوؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک دھوؤں گا میں. اور پھر اپنے پادروں کو بلایا, دروازے بند کروا دیے اور کہا اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس شخص کی پیروی کرو, یہ سچا نبی ہے. جب ان لوگوں نے شور مچایا کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو, تو اس نے دیکھا کہ میری کرسی جاتی ہے, بادشاہت جاتی ہے, تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے عقیدے میں کتنا پختہ ہو اور کتنا مضبوط ہو, صرف کرسی کی ڈر سے اسے یقین ہو گیا تھا، لیکن کرسی کی ڈر سے اس نے اس یقین کو ختم کر دیا. ہرقل کافر مرا، کافر ہی تھا، لیکن اس نے لا الہ الا تو کہتا تھا. کرسچن کہتے ہیں لا الہ الا، جانتے ہیں آپ؟ عیسائی کہتے کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں لا الہ الا تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہ جانتے ہیں کہ گاڈ فادر جو ہے وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جب ہم پکاریں گے یہ ہماری مدد کرے گا، مدد کے لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہماری مدد کریں گے، تو انہوں نے شرک کیا. لیکن ہرقل نے جب یہ کہہ چکا تھا لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ بھی کہہ چکا تھا، مان چکا تھا کہ اللہ کے نبی مان لو، اس کی بات مان لو، یہ سچا ہے، لیکن دنیا کے ڈر سے اس پہ یقین نہیں کیا. تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. زبان سے کہنا کافی ہوتا اور دل کا یقین ضروری نہ ہوتا یا عمل ضروری نہ ہوتا تو ہرقل مسلمان ہوتا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ پہلے کہہ چکا، محمد رسول اللہ بعد میں کہہ چکا، لیکن کفر پر مرا ہے. اور اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ ہرقل کافر تھا. اور ہر گروہ جانتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، لہدی، جتنے بھی گروہ ہیں، شیعہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہرقل کافر تھا، کفر پہ مرا. کیوں نہیں کہتے؟ اگر زبان سے کافی ہوتا لا الہ الا اللہ کہنا تو ہرقل مسلمان تھا کہ نہیں؟ تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا، اس کے ارکان کو سمجھنا، شروط کو سمجھنا، کیا شرطیں ہیں، اور اس پہ عمل کرنا یقین کے ساتھ. یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.